السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ان آخری آیات. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اِذَا تَبَايَعْتُم بِالْعِيَنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ، رواه احمد وابو داود وصححه الالباني. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے: قدس کو آزاد کیسے کریں؟ قدس کی آزادی کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ قدس اللہ تعالیٰ کی پاک زمین ہے، مسجد الاقصی یہ وہ پاک مسجد ہے جس مسجد سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی اور آسمانوں کے سیر کرائی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو. ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے گھروں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. سب سے عظیم مساجد تین ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، البیت الحرام، المسجد الحرام، الکعبۃ المعظمہ. دوسرے نمبر پہ ہے المسجد النبوی، اور تیسرے نمبر پہ ہے المسجد الاقصی. یہ تین سب سے عظیم مساجد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے سب سے شرف والے گھر ہیں. اور ان تین مساجد ہی کے لیے سفر کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، ایک نماز کا 500 نماز کا اجر و ثواب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پاک گھر اور قدس کی یہ پاک سرزمین جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. اور دور حاضر کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قدس کو اور مسجد اقصی کو یہودیوں سے کیسے آزاد کیا جائے. اور اس سوال کے جواب کے لیے کئی جماعتیں میدان میں آئی ہیں، اور ہر جماعت اپنے اپنے طور و طریقے سے قدس کو فتح کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس جد و جہد کو 70 سال ہو چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہودیوں کا اور نصارہ اور اہل کفر کا غلبہ اہل ایمان پر، مسلمانوں پر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آخر وہ کیا وجہ ہے؟ ان گزشتہ سالوں میں قدس کو آزاد کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں جب ہم کسی مریض کا علاج کرتے ہیں اور مریض اس علاج سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو کوئی بھی ڈاکٹر اس علاج کو جاری نہیں رکھتا اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں پہ خلل ہے، خصوصی طور پر جب مریض کی حالت مزید بگڑتی جاتی ہے تو ہم ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، دوبارہ تشخیص کرتے ہیں، دوبارہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں اور نیا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجب بات ہے کہ امت کے دور حاضر کے سب سے بڑے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے اور بگڑتا ہوئے نظر آ رہا ہے اور بگڑتے چلا گیا ہے۔ علاج کا ایک ہی طریقہ جاری ہے، الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب یہ علاج مؤثر نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علاج نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً علاج کا جو طریقہ جاری ہے اس میں خلل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے اور کہاں پر خلل ہے، کہاں پر خرابی ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور بیت المقدس کا فتح کرنے کا نبوی طریقہ بیان کرتے ہیں۔ سوال کا مختصر جواب دو لفظوں میں، سوال کیا ہے؟ قدس کو کیسے آزاد کرے؟ مختصر جواب دو لفظوں میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو آزاد کیا تھا۔ واضح جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک گھر سب سے عظیم اس روئے زمین پر، جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ مکہ کا ہے، اور کعبہ المعظمہ شرف اللہ سبحانہ و تعالی وعظمہا مشرکوں کے قبضے میں تھا، مشرک ہی غالب رہے اور کئی صدیوں تک غالب رہے، یہاں تک کہ کعبے کے گرد 360 بت تھے۔ اس زمین پر اس پاک سب سے پاک جگہ کو بدترین کیا جا رہا تھا، شرک بدعات اور خرافات عروج پر تھے، جاہلیت کی انتہا تھی۔ اللہ تعالی نے اپنے سب سے پیارے نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر میں مبعوث فرمایا، اپنے قوم کی طرف اور الثقلین کی طرف، تمام جن و انس کی طرف۔ ابتدا اسی عظیم شہر سے ہوئی، چالیس سال تک یہ نظارے دیکھتے رہے، شرک کے، بدعات کے اور خرافات کے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، کبھی کسی فحاشی کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ فرمایا، 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوتی ہے، توحید کا نور اس جگہ پر پھیلنا شروع ہوتا ہے، سب سے بڑے مخالف اپنے ہی پیارے تھے، اپنے ہی قوم کے تھے، اپنے ہی قریب رشتہ دار تھے۔ 13 سال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کعبے کا طواف کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور یہ 360 بت کعبے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ مکہ سے ہجرت کی، مدینہ کی طرف گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، 8 سال مدینہ میں گزار دیے. ان 8 سالوں میں بھی کعبہ کے ارد گرد 360 بت ابھی قائم تھے، شرک اور بدعات عروج پر تھی. یہ تو دینی حالت تھی اس خطے کی. لوگوں کی کیا حالت تھی، مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ ان مشرکوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کی. اس زمانے کے جو شدید ترین قسم کے عذاب تھے اور ظلم و ستم تھا وہ ڈھایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان ظالموں نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا، سب سے پہلی شہید خاتون اسلام میں سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہے. ابو جہل نے دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا اور پیٹ میں نیزہ مار کر ان اونٹوں کو دوڑایا اور 2 ٹکڑوں میں اس عظیم خاتون کو کاٹ دیا. یہ نظارہ کس کے سامنے تھا؟ اس کے اپنے گھر والوں کے سامنے تھا. ہم اپنی تکلیفیں تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے پیاروں کی تکلیفیں کسی سے برداشت نہیں ہوتی. بیٹے کے سامنے والدین پر کوڑے برسائے جاتے تھے سیدنا عبار بن یاسر کی آنکھوں کے سامنے، یہاں تک کہ ان کی والدہ کو، اس عظیم عورت کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اس سے بڑھ کر تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایسی شخصیت پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اور ظلم کیا جاتا ہے جن پر آپ اپنے والدین بھی قربان کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کعبے کے قریب گیا تو دیکھا ہجوم ہے لوگوں کا، ایک جگہ پر رش ہے، تو قریب جا کر دیکھا کہ مشرک، یہ کافر، یہ ظالم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو تھامے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانے. اور یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا، مرنا یا مر جانا یہ آسان ہے کہ انسان کے پیارے آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے یا قتل کیا جا رہا ہے اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ ہو. اور یہ اجازت کس کی طرف سے ہے؟ اگر والدین کی طرف سے ہوتی شاید نافرمانی ہو جاتی، اگر کسی بادشاہ کی طرف سے شاید نافرمانی ہو جاتی. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور یہ جہاد کا سب سے پہلا مرحلہ تھا. مکہ کو فتح کیسے کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فتح کیا؟ جہاد سے فتح کیا ہے. لیکن جہاد کیسے کیا، سوال یہ ہے. یہ جو 13 سال مکہ میں اور 8 سال مدینہ میں، 21 سالہ زندگی میں تربیت کی ہے صحابہ کی، جہاد کی تربیت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ 21 سال ٹریننگ کے بعد مکہ فتح ہوا، اگرچہ جہاد سن 2 ہجری میں مشروع ہوا. غور کریں، جنگ بدر میں کامیابی، جنگ احد میں جو حالات ہیں، یعنی جو آخر رزلٹ ہے، نتیجہ اس جنگ کا، وہ بھی کامیابی ہے. جنگ احزاب میں کامیابی، جنگ بنو قریظہ میں کامیابی، جنگ خیبر یعنی صلح حدیبیہ میں 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں بھی کامیابی. اللہ نے فرمایا کہ فتح ہے، سبحان اللہ، ان فتحنا فتحا مبینا، یہ صلح حدیبیہ ہے. جنگ خیبر میں یہودیوں پر غالب ہوئے، کامیابی. سن 8 ہجری میں، دیکھیے سارے جنگیں جیت چکے ہیں لیکن ابھی بھی فتح مکہ باقی ہے، ابھی تربیت باقی ہے. 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے. یہ مرحلے جہاد کے جو ہیں، یعنی جہاد ایسے نہیں کہ بس نکل پڑے اور اللہ کے راستے میں جان دے دی. پوری دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے تربیت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے، اور یہ تربیت جہاد کے 4 مراحل سے گزر کے تربیت ہوئی ہے. تربیت کی چیز پہ کیا بتاتا ہوں میں، لیکن دیکھیں جہاد مشروع کیسے ہوئے. 4 مرحلوں سے جہاد مشروع ہوا، بعد میں مکہ فتح ہوا. سب سے پہلا مرحلہ ہے جہاد کا، 4 مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے ہاتھ روکنے کا مرحلہ، کفو ایدیکم. یہ جہاد کا مرحلہ ہے سب سے پہلا اور سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہاتھ نہیں اٹھا لیں. دوسرا مرحلہ ہے جہاد کی اجازت ہے، لڑ بھی سکتے نہیں بھی لڑ سکتے آپ کی مرضی ہے. تیسرا مرحلہ ہے ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے جو تمہارے جو تم پر ظلم کرتے ہیں بدلے میں، لیکن زیادتی نہیں کرنی، منع کیا اللہ تعالیٰ ہے. صرف ان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں. چوتھا مرحلہ ہے تمام کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے شرک کو مٹانے کے لیے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، دلائل کے ساتھ جہاد کی حقیقت کے دروس ویب سائٹ پہ موجود ہیں، وہاں پر آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن بھی سکتے ہیں. یہ 4 مرحلے ہیں جہاد کے اور 4 مراتب ہیں جہاد کے. سب سے پہلا مرتبہ ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، خواہش النفس جو ہے جہاد النفس. ہمارے نفس امارۃ بالسوء ہے، ہمیں برائی کی طرف کھینچتی ہے اور ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. اِنَّمَا رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. دوسرا مرتبہ ہے شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے، وہ شیطان جو ہمارے خون میں دوڑتا ہے، جو ہمارے وسوسہ کرتا ہے، وہ شیطان جو شیطان انس الجن موجود ہیں ان سب کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ شیطان جو شیطان ہے، شیطان جن ان سے مراد ہے، شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. تیسرا مرتبہ ہے ارباب الظلم جو ظالم لوگ ہیں، شیاطین الانس کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور جہاد کیسے کرنا ہے؟ امر نہی عن المنکر سے، حق بات کرنے سے، برائی کو روکنے سے. چوتھا مرتبہ ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا. اور اس پھر چوتھے مرحلے کے یہ جو اس چوتھے مرتبے کے 4 مراحل جو ہیں بیان کیے ہیں، تو جہاد کے لیے تربیت ہوتی ہے. یہ نبوی جہاد ہے اور یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تربیت کس اساس پہ کی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 21 سالوں میں؟ توحید و سنت پر تربیت، ایمان اور ارکان ایمان پر تربیت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تربیت. پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی تربیت، ارکان اسلام پر تربیت، صبر پر تربیت، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج اور صحیح اسلام پر تربیت. یہ ہے مکہ کو آزاد کرنے کا نبوی طریقہ. واپس آتے ہیں سوال کی طرف، آج قدس کو ہم کیسے آزاد کریں؟ یہی ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ينصركم ثبت اقدامكم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا. مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خاص مدد، لیکن یہ مدد، یہ خاص مدد خاص لوگوں کے لیے ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرنے والے ہیں، جو صحیح مسلمان ہیں، صحیح سچے پکے مسلمان ہیں، جو صحیح دین پر عمل کرنے والے ہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے اوپر حق واجب ہے کہ ہم مومنوں کی نصرت کریں، مدد کریں، اللہ تعالیٰ پر حق ہے، واجب ہے. سبحان اللہ. اس آیت میں ذرا غور کریں، اس آیت کو ذرا الفاظ آگے پیچھے کیا گئے ہیں، حکمت اللہ تعالیٰ کی. اصل جملہ ہے وَكَانَ نصر المؤمنین حقا علینا، جملہ ہے نصر المؤمنین حق علینا، اصل یہ ہے. پھر کانا سے اسم کانا مرفوع، نصر مرفوع ہے اور حقا منصوب ہے، خبر کانا حقا عربی گرامر کے اعتبار سے. اچھا آیت کو دیکھیں ذرا، جو خبر تھی اسے آگے کر دیا گیا ہے، جو اسم تھا اسے پیچھے کر دیا گیا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ کوئی عربی گرامر کے مطابق دیکھے تو حقاً کیوں منصوب ہے؟ اسم کانا تو مرفوع ہوتا ہے، حقاً منصوب ہے، یہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اسم کانا یہ خبر کانا ہے. اچھا خبر پہلے آتی ہے، اسم پہلے آتا ہے قواعد کے مطابق، اسم پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتا ہے. اچھا جب اس ترتیب کو توڑ کر خبر کو اسم سے پہلے بیان کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ صیغت الحصر. حصر سے کیا مراد ہے؟ کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے خاص صفت یہ خاص معاملہ ہے، سمجھ آئے؟ اچھا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کس چیز کی تخصیص کی جا رہی ہے اور کن لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے؟ نصرت مومنوں کے لیے ہے، مدد اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے لیے، کامیابی صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبیعتم بالعینۃ، جب تم عینہ کی خرید و فروخت کرنا شروع کر دو گے، اور یہ خرید و فروخت ایک حرام طریقہ ہے، واخذتم اذناب البقر، قرب گائے اور بیلوں کے دموں کے پیچھے لگ جاؤ گے، یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، ورضیتم بالزرع، اور کاشتکاری میں تم راضی ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جہاد کو چھوڑ دیں گے، سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ينزعه، اور اس ذلت کو ختم نہیں کرے گا، نہیں اٹھائے گا، حتی ترجع الى دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹتے. یہ تمہارا ہی دین ہے، اس کی طرف واپس ہی لوٹنا پڑے گا. حتی ترجع الى دینکم، اس آخری جملے کو انڈر لائن کر لیں ذرا، پوری حدیث کا دار و مدار اسی آخری جملے پر ہے. خرید و فروخت میں غلطی کیوں ہوئی؟ محرمات کا ارتکاب کیوں کیا گیا؟ دھوکہ کیوں دیا گیا مسلمانوں کو؟ کرپشن کیوں ہے؟ کیوں کی گئی؟ دنیا میں کیوں غرق ہوئے؟ تجارت میں، کاشتکاری میں، کھیتی باڑی میں کیوں دنیا پہ راضی ہوئے؟ جہاد کیوں ہاتھ سے چھوٹا اور کب چھوٹا؟ اور ذلت کی مسلط ہوئی؟ کیونکہ دین ہاتھ سے چھوٹا ہے، دین سے دوری ہوئی ہے. جب یہ مسلمان دین سے دور ہوا، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اور ذلت مسلط کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ذلت مسلط ضرور ہوگی. خود کو کیسے آزاد کریں؟ حتی ترجع الی دینکم، کہتے ہیں جہاد، جی ہم جہاد کی بات ہم کر رہے ہیں نا، جہاد کیسے کریں؟ تربیت پہ، تربیت کیسے؟ حتی ترجع الی دینکم. بعض اس حدیث سے صرف جہاد کی بات کرتے ہیں، آگے کے جملے پیچھے آخری جملے کو چھوڑ کر بیچ والے جملے پہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جہاد ہاتھ سے چھوٹا کیوں ہے؟ کہتے ہیں جہاد کو چھوڑنے سے ذلت آئی ہے. تو سوال وہی، جہاد ہاتھ سے چھوٹا کیوں ہے؟ جیسے کہ نماز چھوٹی ہے، زکوٰۃ چھوٹی ہے، حج عمرہ چھوٹا ہے، اور روزے چھوٹے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں ہم پیچھے رہے ہیں، محرمات کا ارتکاب کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ جہاں پر اور فرائض اللہ تعالیٰ کی، یعنی دین کے اور جو مختلف چیزیں ہیں، جب وہ ہاتھ سے چھوٹی ہیں تو جہاد بھی چھوٹ گیا ہاتھ سے. تو دین سے دوری اصل وجہ ہے اس ذلت کی, اور اس کا علاج بھی دین کی طرف واپسی ہے. لیکن سوال وہیں پہ ہے, اس کو کیسے آزاد کریں؟ ابھی تک سمجھ نہیں آئی, اس حدیث میں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تقوم الساعة, اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی, حتى يقاتل المسلمون اليهود, جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ قتال جہاد نہ کرے. فيقتلهم المسلمون, مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے, یعنی غالب آ جائیں گے. حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر, یہاں تک کہ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے درخت پتھروں کے لیے چھپتا چلا جائے گا, چھپنے کی کوشش کرے گا. فیقول الحجر والشجر, فیقول الحجر او الشجر, تو پتھر اور درخت بولے گا اور کہے گا, یا مسلم یا عبد اللہ, اے مسلمان اے اللہ کے بندے, هذا یہودی خلفی, یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, فتعال فاقتله, آؤ اسے قتل کرو. الا الغرقد, سوائے غرقد کے درخت کے, فانه من شجر اليهود, یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے. الغرقد خاص قسم کا ایک درخت ہے, درخت ہے, اور آپ دیکھتے ہیں یہودیوں نے فلسطین میں سب سے زیادہ اسی درخت کی یعنی کاشت کی ہوئی ہے. ان کو یقین ہے, ہم سے زیادہ شاید یقین ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. سبحان اللہ, اس واضح حدیث کے بعد اور کوئی تمہیں طریقہ چاہیے؟ اس حدیث میں واضح جملہ ہے. کیا واضح جملہ ہے؟ ذرا غور کریں اس حدیث پہ, ان دو لفظوں پہ غور کریں, یا مسلم یا عبد اللہ, هذا یہودی خلف تعالی فاقتله, اسلام کے نام سے اور اللہ تعالی کی بندگی کے نام سے پتھر اور درخت پکاریں گے. اتنا سچا مسلمان اور اللہ تعالی کے بندے ہوں گے, اتنے سچے مسلمان اللہ تعالی کے بندے ہوں گے کہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھیں گے. یہ قدر ہے اسلام کی اور اللہ کی بندگی کی. حتی ترجع الی دینکم, سچے اور پکے مسلمان جب تک نہیں بنیں گے درخت اور پتھر نہیں بولیں گے, اور نہ ہی بیت المقدس یا قدس یا مسجد اقصی کو آزاد کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حتی ترجع الی دینکم, سچے پکے مسلمان کیسے بنیں گے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک بدعات اور محرمات سے آزاد نہیں کریں گے, صحیح اسلام پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے, اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بنیں گے, اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کرنے والے نہیں ہوں گے, جب تک سچے مسلمان نہیں بنیں گے, نہ تو قدس کو آزاد کر سکیں گے, اور نہ مسلمان امت کو ذلت رسوائی اور دیگر مصیبتوں سے آزاد کر سکیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ سورۃ النور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکننهم دینهم الذی ارتضى لهم ولیبدلنهم بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اگلی آیت میں, واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اور اگلی آیت میں, لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. اللہ تعالیٰ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ, تین وعدے ہیں ایک شرط ہے. وعدے کیا ہیں؟ دین میں خلافت قائم کرنا, لیکن وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وعد اللہ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح, صحیح اسلام, اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے, سچے اور پکے مسلمان, یہ اہل ایمان ہوتے ہیں. وعدہ کیا ہے؟ لَاسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, دین میں خلافت. وَلِمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور دین کی تمکین جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہے. وَلِبَدِّلْهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور خوف و حراس کی حالت ختم کر کے اللہ تعالیٰ اسے امن کی حالت سے تبدیل فرمائے گا. تین وعدے ہیں. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکوننی شیئا, ایک میری عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جب تک مسلمانوں میں اور امت میں شرک موجود ہے واللہ یہ ذلت جا نہیں سکتی. جب تک اس شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا, شرک مٹے گا نہیں تا قیامت, لوگ رہیں گے شرک ہوتا رہے گا, لیکن جب تک اہل ایمان اہل توحید غالب نہیں ہوتے اور توحید عام نہیں ہوتا امت مسلمہ میں اور سنت عام نہیں ہوتی, یہ ذلت ایسے ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شرک سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے ہم؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ توحید کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے توحید کا علم حاصل کرنا پڑے گا, توحید کے ارکان, توحید کے شروط, توحید کی قسمیں, صحیح معنی کلمہ توحید کا, صحیح عقیدہ اور باطل عقائد کون سے ہیں, کیسے ہیں, ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, صحیح منہج, صحابہ اور سلف کا منہج اختیار کرنا پڑے گا, کوئی اور راستہ نہیں. اس سب کچھ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, صراط مستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, صحابہ اور سلف کا راستہ ہے جس میں توحید اور سنت ہے, کوئی شرک و بدعت نظر نہیں آئے گی, جس میں فرما برداری ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حقوق کی ادائیگی بھی ہے. یہ ایک ہی منہج, منہج السلف ہے, یہی اپنانا پڑے گا. اور اس کے لیے صبر بھی کرنا پڑے گا, بغیر صبر کے نہ تو علم حاصل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ سب باتیں تقویٰ کی باتیں ہیں. یہ توحید ہے, سنت ہے, اللہ کی فرما برداری, محرمات سے اجتناب ہے, یہ سب اللہ کی فرما برداری کی باتیں ہیں. اور تقویٰ کی باتیں ہیں, تقویٰ پہ کیسے عمل کیا جائے گا؟ صبر کر کے. تقویٰ پہ تربیت کرنی ہے, آج ہم خود کو آزاد کرنے کی سوال ہے آخر میں, کیا آج ہم خود کو آزاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ جب تک ہم ان سوالوں کے صحیح عملی جواب نہیں دیں گے اور اس کے لیے صحیح نبوی طریقے پر تیاری اور اپنی تربیت نہیں کریں گے, سوئے رونے دھونے کے کچھ نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی کچھ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام امت پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کیا چیز؟ عینہ کی مثال. اچھا, اس سے پہلے ایک اور سوال بھی ہے, بہت ضروری ہے, پھر درس بھی ہے.